الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور میرے محترم بھائیو قرآن مجید کے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت واضح پیغام دیا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دفاع خود کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ دغاباز اور کافر اور ناشکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا جو آدمی مسلمان ہے اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہے وہ حاکم ہے یا عوام میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے دفاع کے لیے خود میدان میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود خیانت کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہے جہاں موقع ملتا ہے خیانت کر جاتا ہے ایسے لوگ اللہ کی مدد سے محروم ہوتے ہیں ان کا دفاع اللہ نہیں کرتا اور ساری دنیا اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو ان کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور وہ آدمی جو تنہا ہے لیکن اللہ ساتھ ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہے خیانت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت سے دیانت کی دولت کو اٹھایا جائے گا اور خیانت کی بیماری اس امت کے اندر پیدا ہوگی فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّ الْأَمَانَةَ حال یہ ہوگا کہ مسلمان ریاست ہوگی مسلمانوں کا ملک ہوگا بازار منڈیاں مسلمانوں کی ہوگی صبح لوگ جائیں گے بازاروں میں مارکیٹوں میں اور منڈیوں میں دکانیں اور منڈیاں کھولیں گے لیکن پورے بازار میں پوری منڈی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو امین ہوگا اور جو خیانت کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا ایسا آدمی نہیں ہوگا سارے کے سارے اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حتی یقال ان فی بنی فلان رجلا امین، کہا جائے گا کہ فلاں خاندان میں، فلاں گھرانے میں، یا فلاں مارکیٹ میں، فلاں بازار میں ایک آدمی ہے جو سچا اور ایماندار آدمی ہے، جو دغاباز نہیں ہے، آپ معاملہ کرے تو اس کے ساتھ کرے. وحتی یقال للرجل ما اجلده واظرفه واعقله ما فی قلبه من ایمان. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کی تعریف کی جائے گی، بڑا سمجھدار ہے، بڑا بولنے والا ہے، بڑا چالاک ہے، اور ما اظرفہ، بڑا روشن خیال آدمی ہے، تنگ نظر نہیں ہے، روشن خیال ہے، ما اجلدہ، بڑا بہادر ہے. ان چیزوں کی وجہ سے لوگ انسانوں کے تعریف کریں گے. احوذی نے لکھا ہے یمدحونہ بکثرت العقل والجلادت والظرافت، یعنی معاشرے کے اندر بیکار چیزوں کی عزت پیدا ہو جائے گی، یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، اسی وجہ سے تعریفیں کی جانے لگے گی، اور یہ آدمی بڑا روشن خیال ہے، اور یہ آدمی بڑا بہادر ہے. لا يمدحون احدا بكثرة العلم النافع ولا بالعمل الصالح. یہ مسلمانوں کا حال ہوگا کہ دین کے علم کی وجہ سے کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی، اور عمل صالح کی وجہ سے کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا نیک آدمی ہے، ولی ہے. ان چیزوں کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کا سمت غلط ہو جائے گا، اور غلط بنیادوں پر تعریفیں کی جانے لگے گی، اور جو تعریف کی بنیاد ہے اس پر کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی، یہ حال ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے اندر خیانت کی بیماری پیدا ہو گئی اس کا ایمان کھوکھلا ہے، کھوکھلا ہے. زمین غیر مکلف مخلوق ہے اللہ کا، لیکن زمین کے بارے میں مشہور ہے کہ زمین خیانت نہیں کرتی. علامہ علوسی نے روح المانی کے اندر لکھا ہے کہ عراق میں یہ مشہور ہے کہ جو قافلے طویل سفروں پر نکلتے تھے، دوران سفر قافلے کے ارکان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو بطور امانت زمین کے حوالے کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ بتاتے تھے کہ ہم دو مہینے کے بعد یا چار مہینے کے بعد یا چھ سات مہینے کے بعد واپس آئیں گے اور اپنا مرحوم نکال کر لے جائیں گے. تو دو تین چار مہینے کے بعد جب لوگ آتے تھے اپنے میت کو لے جانے کے لیے، فوجدوہ کما وضعوہ، جس طرح رکھا تھا اسی طرح اپنے میت کو پاتے تھے. زمین خیانت نہیں کرتی، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، لیکن مسلمان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. حالانکہ مسلمان نہیں دیکھتا کہ میرے پشت پر کتنا بڑا اسلام ہے، میرے سر پر کتنا بڑا قرآن ہے، اور میرے آگے میرا قائد کتنا بڑا نبی ہے، اور چاروں طرف سے میرے رب علم محیط نے مجھے اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے. ما يكون من نجوى ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا وهو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. جہاں تین آدمی ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ، جہاں چار ہے تو پانچواں اللہ، جہاں پانچ ہے تو چھٹا اللہ، یا اس سے کم ہے تو اللہ ساتھ ہے، اس سے زیادہ ہے تو اللہ ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اپنے کمرے کے دروازہ بند کرتے ہو، کھڑکیاں بند کرتے ہو، پردے گرا دیتے ہو، اندر اچھا عمل کرتے ہو تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، برا عمل کرتے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم بازار کے اندر لین دین کرتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اقتدار کی کرسی پر تم بیٹھے ہو، وہاں جو تم لین دین کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اور حاکم وقت کو جب وہ غیروں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے، جو سودا کرتا ہے، جو کماتا ہے، جو کھوتا ہے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. لیکن انسان نادان ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. دو ٹکی کے لیے وہ اپنے ایمان کو اڑا دیتا ہے، یہی خیانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے بیان کو جاری رکھا، جب ایک جگہ پہنچے تو آپ نے سوال کیا، من السائل، سائل کہاں ہے، پوچھنے والا. قال ہاں یا رسول اللہ، حضرت میں یہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا زیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب مسلمان امانت کو ضائع کریں گے پھر انتظار کرو قیامت کی، پھر قیامت آئے گی. قیل کیف اذاعتها یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضرت امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلها، الى غیر اہلی. آپ نے فرمایا کہ جب آپ سیادت قیادت ایسے لوگوں کے حوالے کریں گے جو فاسق فاجر ہوں گے اور جو مسلمانوں کی سیادت اور قیادت کے قابل نہیں ہوں گے، جب آپ سیادت قیادت ایسے لوگوں کے حوالے کریں گے پھر قیامت آئے گی، پھر قیامت آئے گی. اب مسلمانوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئے گی؟ ایک آدمی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کس طریقے سے فاسق فاجر کو لا کر حاکمیت کی کرسی پر بٹھائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ بیماری مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی اور مسلمان ایسا کریں گے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ کلام نہیں فرمائیں گے، ناراض ہوگا اللہ. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا، رجل يبايع اماما لا يبايعه الا لدنيا ان آتاه وفا وان لم يعطه لم يفي. تین آدمی جس سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں فرمائیں گے. ایک آدمی وہ ہوگا کہ جو کسی حاکم کے ساتھ کڑا ہے دنیا کے لیے، کسی جماعت کا ساتھ دیتا ہے دنیا کے لیے، پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، بانگ دوڑ بھی کر رہا ہے، ووٹ بھی دے رہا ہے دنیا کے لیے. پھر اگر اس حاکم کے طرف سے اس کو دنیا ملتی ہے تو ساتھ کڑا ہے اور اس کے زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، اور حاکم کے طرف سے اگر اس کو دنیا نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، پیسہ نہیں ملتا، تو پھر وہاں ناراض ہو کر حاکم کو چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ آدمی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، جس نے شر الناس بدترین لوگوں کو منتخب کر کے اقتدار کے کرسی پر بٹھا دیا اور ریاست بھر کے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا دنیا کے لیے. یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت مبغوض ہے، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا. اس بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں یا نہیں ہے؟ ہم سب مبتلا ہیں اس بیماری کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح آدمی ٹک ٹاک مسلمان ہوگا، رات آنے سے پہلے بدل گیا ہوگا، رات کو ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوگا، صبح آنے سے پہلے بدل گیا ہوگا. اتنی تبدیلی جو ہے، اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئے گی مسلمانوں کے اندر. پھر کیا کرے گا؟ یبیعو اقوام دینہم بعارض الدنیا، یبیعو اقوام دینہم بعارض الدنیا. ایک آدمی نہیں، پوری کی پوری قوم اپنے دین کو بیچ ڈالے گی دنیا کے لیے، پوری قوم بک جائے گی اور اپنے دین کو بیچ ڈالے گی. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. تو سب سے پہلے ہم بکتے ہیں، ایم پی اے کے ہاتھ اور ایم این اے کے ہاتھ پیسہ دے دو، ہم ووٹ آپ کو دیں گے. ایسا کرتے یا نہیں کرتے؟ تو اب ظاہر ہے جب ہم بک گئے تو ہمارا ایم این اے ایم پی اے بھی بکے گا، اور ہمارا ایم این اے اور ایم پی اے جب بکے گا تو صدر وزیر اعظم بھی بکے گا، اور جب وہ بکیں گے تو یہود اور نصارہ کی پالیسی ہم پر مسلط کی جائے گی پیسوں کے عوض میں. یہاں پھر داڑھی والے، ٹوپی والے، پگڑی والے اور نماز پڑھنے والے اور اس طریقے سے دین سے جڑنے والے پریشان رہیں گے. پھر یہ ساری پریشانی کہاں سے آئی اس امت کے اوپر؟ نیچے سے آئی ہے. پہلے عوام بکی، پھر منتخب نمائندے بکے، پھر صدر اور وزیر اعظم بک جاتے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، حکم اللہ کا امر ہے کہ آپ کرسی کی طرف ایسے لوگوں کو نہ بھیجے جو کرسی کا اہل نہ ہو، آپ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے کرسی کی طرف بھیجے جو کرسی کا اہل ہو، جو امین اور صادق ہو. ایسے لوگوں کو آپ اقتدار کو کرسی کی طرف نہ بھیجے جن کی دشمنی صداقت اور امانت کے ساتھ ہو. یہ حکم، پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سے مجھ سے ہے، اور پھر دوسرا حکم حاکم سے ہے. جب لوگ آپ کو اقتدار کی کرسی پر بٹھائے اور مسلمان آپ کے اوپر اعتماد کرے، آپ کے اوپر بھروسہ کرے، تو آپ عدل سے مملکت کے نظام کو چلائے، قرآن اور سنت کے مطابق آپ مملکت کے نظام کو چلائے. آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر قول، آپ کے دن، آپ کے رات اللہ کے سامنے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ 18 کروڑ یا 20 کروڑ عوام نے آپ پر اعتماد کیا، مسلمانوں نے آپ پر اعتماد کیا، امارت اور قیادت کی کرسی پر بٹھا دیا، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیوں غداری کی، ریاست کے ساتھ آپ نے کیوں غداری کی. اور میرے امی نے فرمایا کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والے عوام ہیں یا حکمران، دونوں کے لیے ہے. قیامت کے دن آئیں گے تو غداری کا جھنڈا ان کے اوپر نصب ہوگا. ولا غدرت من امام عام یورکز لواہ عند استہی، لیکن بادشاہ سے اور ریاست کے بڑے سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن جب یہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں، بیل اور بینس اور بکری اور کتوں کی طرح چلتا ہوا آئے گا، غداری کا جھنڈا سب سے بڑا اس کی سرین پہ کھڑا ہوگا، اس کی سرین پہ کھڑا ہوگا. اور جو لوگ عوام، جو عوام ایسے لوگوں کو ووٹ دیتی ہے اور ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے، ان کے اوپر بھی غداری کا جھنڈا کھڑا ہوگا. غداری نیچے سے شروع ہو گئی، اگر نیچے والے ٹھیک ہوتے تو اوپر غدار نہ ہوتے، صحیح لوگوں کو آگے بھیج دیتے. جب آپ صحیح لوگوں کو آگے بھیجیں گے، السلطان العادل ذل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ، نیک بادشاہ اللہ کے رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے ریاست کے اوپر، اور جو اللہ کے سائے کی توہین کرے اللہ اس کی توہین کرے گا. بادشاہ عادل ہوتا ہے، بادشاہ خیرخواہ ہوتا ہے عوام کا، اللہ عوام کے دلوں کے اندر اس کے لیے محبت کا پیدا کر دیتے. وہ ترکی کے اندر ایک صدر ہے، حالانکہ اس کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈا ہے، لیکن دل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت پیدا کر دی، ساری دنیا اس کے لیے دعا گو ہے. تو ہمارے حکمران اگر اپنی ریاست کے عوام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ملت کے ساتھ اگر خیرخواہی، اگر ان کے اندر خیرخواہی ہو تو یہ عوام ان سے محبت نہیں کرے گی، ان کے لیے دن رات دعا گو نہیں رہے گی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، پھر کوئی دنیا کے کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یاد رکھو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سبات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اور سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ امام عادل وہ بادشاہ مسلمانوں کا جو سارے ملک کے مسلمانوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اور ملک کے خزانے کو اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے وہ اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے ذاتی رقم کو دیکھتا ہے، اور ملک کے اداروں کو اس نظر سے دیکھتا ہے جس طریقے سے وہ اپنے اداروں کو دیکھتا ہے. افسوس کے بعد یہ ہے ہمارے حکمران اپنے فیکٹری، اپنے مل کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور حکومت کے اداروں کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. اس لیے تو یہ تباہی ہمارے اوپر آئی. یہ حاکم یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اپنے عوام کے ساتھ عادل سے پیش آتا ہو. اور اس کے مقابلے میں وہ حاکم کہ جو اپنے عوام کے ساتھ مخلص نہ ہو، عوام کے ساتھ عزل سے پیش نہیں آتا ہو، حالات کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ریاست اپنے ملک کے عوام کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے، اپنی ذاتی رقم کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، خزانے کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے، دونوں ہاتھ بڑھاتا رہتا ہے خزانے کی طرف کہ یہ بھی میرے گھر میں آ جائے، اپنے ذاتی اداروں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ملک کے اداروں کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے۔ اس حاکم کی دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس حاکم کے قریب سے گزرے گا اس کے ایمان بھی جلے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ آدمی، یہ ریاست کے اندر اتنا بدبودار آدمی ہے، اتنا بیکار آدمی ہے کہ جو آدمی اس کے پاس جائے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا، اس کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصیب غفلا ومن اتا ابواب السلطان افتتنا۔ دیہات کی زندگی گزارنے والوں کا دل سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں علماء نہیں ہوتے ہیں، دین بیان نہیں کیا جاتا ہے اور علم، عمل، اصلاح کے مجالس کم ملتے ہیں۔ جو آدمی شکار کھیلنے کو شوق بناتا ہے، یہ آدمی غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے اور موت سے غافل ہوتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، اور شکار کا شوق اس کو جمعی کی نماز سے بھی محروم کر دیتی، اس سے بھی غافل ہو جاتا۔ اور جو آدمی بادشاہ، ایسے ظالم بادشاہ، جو آدمی ایسے ظالم بادشاہوں کے چوکٹ پہ نظر آتا رہتا ہے، یہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ کیوں؟ اگر ظالم بادشاہ ظلم کے فیصلے دیتا ہے اور یہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کی آخرت تباہ ہو گئی، اور اگر یہ ظالم بادشاہ کو ہاتھ سے پکڑتا ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یا ظالم بادشاہ کے فیصلے کے مخالفت کرتا ہے زبان سے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے، لیکن اس کی دنیا تباہ ہوگی۔ خیر نہیں ہے۔ علامہ شاطبی قرأت کا بہت بڑا امام گزرا ہے، بہت بڑا امام گزرا ہے۔ امیر عز الدین نے پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ کو طلب کرتا ہے، آپ بادشاہ کے پاس تشریف لائے۔ علامہ شاطبی اپنے شاگردوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو دین پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، قل للامیر مقالتن من ناصح فتن النبی ان الفقیہ اذا اتا ابوابکم لا خیر فی۔ کہا کہ ایک سمجھدار، ہوشیار، خیرخواہ انسان کا یہ پیغام بادشاہ کو پہنچا دو، جب عالم تمہارے چوکٹ پر نظر آئے گا سمجھو کہ اس عالم کے اندر خیر نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، علماء کا مقام بہت اونچا مقام ہے، لیکن جو عالم ایسے ظالموں، ظالم بادشاہوں کے چوکٹ پہ نظر آتا پھر اس میں بھی خیر نہیں رہتا، وہ بھی فتنہ بن جاتا، تو خود ظالم بادشاہ کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیار امرائکم وشرارہم۔ تمہیں بتلاؤں تمہارے حکمرانوں میں اچھے کون سے ہیں، برے کون سے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، خیارہم الذین تحبونہم ویحبونکم وتدعون لهم ویدعون لکم وشرارہم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم۔ تمہارے بہترین حکمران وہ ہے جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتے ہیں. عوام کے دل میں حاکم کے محبت ہے اور حاکم کے دل میں عوام کے محبت ہے, عوام سے مخلص ہے. وہ عوام سے اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے. عوام اس کے لیے دعاگو ہے اور وہ اپنے عوام کے لیے رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگتا ہے. یہ ہے بہترین حاکم. ایک آدمی اپنے, ایک مسلمان آدمی اپنے گھر کے مسائل کے حل کے لیے رات کو مصلی پہ آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے اپنے مشکل کا حل مانگتا ہے. تو حاکم جو پورے ریاست کے مسائل اس کے گلے میں ہیں اس پر تو لازم ہے کہ وہ ساری رات مصلی پہ گزارے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریاست کی حفاظت اور عوام کے لیے چین سکون اور ریاست کے اندر امن اور کامیابی کی دعائیں مانگے تاکہ اللہ کی مدد ساتھ ہو. یہ بہترین حکمران ہے. اور بہترین حکمران کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے تم بغض کرتے ہو وہ تم سے بغض کرتے ہیں اور جن پر تم لعنت بھیجتے ہو وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں. مخلص نہیں ہے. ظاہر ہے حکمران عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو عوام بھی حکمران کے ساتھ مخلص نہیں. عوام کو اگر حکمران سے چین اور سکون نہیں مل رہا تو عوام برا بلا کہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علیک انما اخاف علی امتی ائمتا مذلین. آپ نے فرمایا کہ مجھے جو سب سے بڑا ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ گمراہ حکمران ان پر مسلط ہو جائیں گے. اور گمراہ حکمران ان پر کیوں مسلط ہوں گے؟ عوام کے بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ کا عذاب ہوگا. یہ اب گمراہ حکمران سے مراد کیا ہے؟ داعین الی البدع والفسوق والفجور, یعنی وہ بدعات کے طرف دعوت دینے والے ہوں گے, بدعات کو فروغ دینے والے ہوں گے اور اسی طریقے سے گناہوں کو فروغ دینے والے ہوں گے. یہ گمراہ حکمران ہے. زمانے دراز گزر گیا, ہم نے کسی حکمران کو مسجد کا افتتاح کرتے, مدرسے کے افتتاح کرتے نہیں دیکھا. لیکن عرس کا افتتاح کرتے ضرور دیکھا ہے, چادریں چڑھاتے ضرور دیکھا ہے. حالانکہ یہ کام گورنر کا ہے, یہ کام حکمران کا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے گورنر سے کہ میں آپ کو اس عظیم مشن پر روانہ کر رہا ہوں جس مشن کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے روانہ فرمایا تھا. اللہ تدا قبرن مشرفن الا سویتا, جہاں اونچی قبر ملے اس کو زمین کے برابر کر دو, جہاں تصویر ملے مٹا دو, جہاں بت مورتی ملے اس کو توڑ ڈالو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کو اس کام کے لیے روانہ فرماتے. گورنر کا کام یہ ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بدعات کو فروغ دینا حکمرانوں کا کام رہ گیا ہے کہ ہر ہولی میں یہ کڑے ہیں, دیوالی میں یہ کڑے ہیں اور غیر مسلموں کے مذہبی عبادات ادا کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی میں کفریہ کلمات بھی ان کے زبانوں سے نکلی ہوئی نظر سنی گئی. یہ حالت ہو گئی. اس قدر باغی ہو گئے یہ لوگ اسلام سے, سیاسی لوگ اور حکمران اس قدر باغی ہو گئے. انسان گناہ ہر گناہ کے سرپرستی کرتے ہی ہو کو نظر آتے ہیں، لیکن خیر کے کاموں کے سرپرستی کرتے جو ہے نا یہ نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم، ہر زمانے کے اندر ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو حق کے اوپر کھڑی ہوگی اور حق کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوگی۔ زمانے میں یہ علماء مدرسے اور یہ تبلیغی جماعت، یہ سارے ادارے، لیکن جو حکمران غلط راستے پر چل رہے ہیں جب یہ دعوت دیتے رہیں گے، جو عوام غلط راستے پر چل رہی ہے ان کے غلط راستے پر چلنے سے ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ حتی یاتی امر اللہ، یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ ہوا چلے جو ہر مسلمان کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے چلائی جائے گی، داخل ہوگی اور سارے کے سارے مسلمان پھر مر جائیں گے، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت امراؤکم خیاروکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، جب تمہارے حکمران نیک لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور جب تمہارے مالدار لوگ خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، اور جب تمہارے مسائل آپس کے مشورے سے طے کیے جاتے ہیں، تو اب زمین کا اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ زیر زمین آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے، جب تک زندہ ہے تو زمین کے اوپر رہتا ہے۔ میرے نبی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اب زندہ رہنے میں فائدہ ہے تمہارا مرنے سے، اس لیے کہ خوبصورت معاشرہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا، حکمران بہترین ہے، مالدار بہترین ہے، فیصلے سارے مشورے سے کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا، جب بدترین لوگ تمہارے حکمران بن جائے اور مالدار لوگ سارے بخیل بن جائے اور وہ مال بڑھانے میں لگے ہوئے ہو، اور جب تمہاری قیادت عورتوں کے ہاتھ میں چلی جائے، پھر زندہ رہنے سے تمہارے لیے موت بہتر ہے، اس لیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کے لیے یوں سمجھو کہ زمین پر میدان جو ہے نا وہ گرم ہو گیا ہے، جو اللہ کے غضب کو اور اللہ کے عذاب کو جو ہے نا وہ دعوت دے رہا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیو، یہ خرابی میں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرابی نیچے پیدا ہو گئی اور یہ خرابی نیچے سے اوپر جا رہی ہے، اور یہ جو ہمارے حکمران ہے جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو یہود اور نصارہ کے ساتھ مخلص ہے، اسی وجہ سے وہ خود ننگے ہیں، ہر میدان کے اندر ننگے ہیں۔ مدرسہ نشانہ بناتے مدرسے کو، نشانہ بناتے مسجد کو، نشانہ بناتے ٹوپی اور داڑھی کو، مذہبی لوگوں کو یہ نشانہ بناتے اور ان کو پریشان کر رکھا ہے یہود اور نصارہ کے کہنے پر۔ یہ جو غلط لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، یہ اوپر سے آسمان سے نہیں ٹپکتے ہیں، نیچے خرابی پیدا ہو گئی اور نیچے سے خرابی اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اپنے فیصلوں کو تبدیل کرو، اپنے ارادوں کو تبدیل کرو، دین پر آ جاؤ، ہر فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق کیا کرو، علماء سے پوچھ پوچھ کر قدم بڑھاتے رہو۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر، آج ہم اللہ سے باغی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، اور بلکہ انسان کی نہیں ساری حیوانات کی فطرت ہے، جو احسان کرتا ہے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ کتے کا مالک کتے کے سامنے دو روٹی ڈال دیتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ گھوڑے کے مالک کو جب چارہ کھلاتا ہے مالک، تو وہ ساتھ دیتا ہے، وفا کرتا ہے اس کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں. لم ازل ادبر تدبیرا حتی انفست ارادتی فی کا تو اخرجت کو الی دار الدنیا. مسلسل ماں کے پیٹ میں انقلابات لاتا رہا لاتا رہا، پھر اپنے ارادے کو نافذ کر دیا، تمہیں دنیا میں لے کر آیا. وقدرتا وشتد عضو کا، پھر تو 6 فٹ کے قد پہ چلا گیا اور تیرے بازو کے اندر طاقت آ گئی. وترکت کا ترس وتربا، اور پھر تو سردار بنا. گھر کے اندر تیری بات چل رہی ہے، مارکیٹ کے اندر تیری بات چل رہی ہے، محلے کے اندر تیری بات چل رہی ہے، ریاست کے اندر تیری بات چل رہی ہے. یہ اختیارات کس نے دیے؟ میں نے دیے، لہذا تیرا کام تھا. پیچھے کی طرف موڑ کر اللہ کے احسانات کی طرف دیکھنا اور اس کی نرجی میں اللہ کے سامنے سجدے میں گرنا، یہ تیرا کام تھا. کتے سے عبرت حاصل کرو. مالک 2 روٹی صبح شام ڈال دیتا ہے، وہ مالک کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور سر بھی ایسا جھکاتا ہے کہ اس کے سر جھکانے میں ریاکاری نہیں ہوتی. روٹی سامنے پڑی ہے، حریص جانور ہے، بھوکا ہے، مالک پکارتا ہے، روٹی چھوڑ کے مالک کے پاس آ جاتا ہے. آتا ہی نہیں آتا. مالک ٹوکر مارتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا. یہاں تک کہ جس گھر سے روٹی ملتی ہے اس گھر کا ایک چھوٹا سا بچے بھی اگر اس کی پٹائی شروع کر دے، سر جھکاتا ہے، سر نہیں اٹھاتا. اور باہر سے 6 فٹ کا آدمی آ جائے، لمبا تلنگا پہلوان آ جائے، جان پہ کھیل کر اس کے ٹانگوں سے جو ہے نہ جا کر چپٹ جاتا ہے، اس کو کاٹنے لگتا ہے، پاڑنے لگتا ہے مالک کے گھر کی حفاظت میں. شکاری جب تربیت کرتا ہے کتے کا، جا کر شکار پکڑتا ہے اور شکار کا ذائقہ بھی اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خیانت نہیں کرتا. اس شکار کو لا کر اپنے مالک کے حوالے کرتا ہے، مالک ملتا نہیں ہے تو پھر وہی شکار رکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے. بانس کو دیکھو، پرندہ ہے اور گوشت اس کا پسندیدہ غذا ہے، لیکن جب مالک تربیت دیتا ہے وہ شکار پکڑ کے مالک کے پاس لے کے آتا، نہیں کہتا. عادت تبدیل ہو گئی تربیت سے. اس سے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ تو انسان ہے، وہ تو آسانی کے ساتھ تربیت لینے والے ہیں، لیکن افسوس کے بعد یہ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت نہیں بٹھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر طاعت کی محبت نہیں بٹھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عزمت نہیں بٹھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق نہیں پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اندر جہنم سے بچنے کی فکر پیدا نہیں کرتے ہیں. اس لیے میرا بچہ تیرا بچہ جوان ہوتا ہے، حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، گناہوں کی طرف دوڑتا ہے. کیوں دوڑتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. کتے کے مالک نے کتے کی تربیت کی، گوشت اس کا پسندیدہ غذا، حریص جانور ہے، لیکن اس نے اپنی عادت چھوڑ دی. بڑا سبق ہے، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا تیرا بچہ بھوک سے مر جاتا، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا، آگ پہ پیر رکھتا لیکن گناہ کی طرف نہ جاتا. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، کتنا وفادار ہے کتا. پکڑا ہوا شکار نہیں کہتا، مالک کے پاس لے کے آتا. کیوں؟ اس لیے کہ مالک کا احسان ہے اس کے اوپر. ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے سامنے ہے وہ اللہ کی طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں ساری نعمتیں اللہ کے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کے نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جائے زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ کے نعمتوں کو جو ہمیں مل رہی ہے، گننا ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہماری بس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کو اٹھایا، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بچھایا. انا سببنا الماء صبا، بارش ہمارے لیے برس رہی ہے. ثم شققنا الارض شقا، زمین ہمارے لیے اپنے سینے کو پاڑ رہی ہے اور گلے نکال رہی ہے. فانبتنا فيها حبا ونباتا وقصبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وحدائق غلبا وفاكهة وابا. یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ پل، یہ پھول، یہ کھجور، یہ انگور، یہ ساری کی ساری چیز زمین جو ہے پیدا کر رہی، کس لیے پیدا کر رہی؟ ہمارے لیے. والارض ما ذلک دہاها، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ہمارے لیے بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمین سے پانی اور چارے کو نکالا. والجبال ارساها، زمین کام رہی تھی، ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس پر پہاڑوں کو بٹھایا. متاع لکم ولی انعامکم، اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنی ساری نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر. اور پھر سب سے بڑی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھروں میں پیدا کر دیا. مسلمان ہیں ہم، ہم جتنا بھی بڑا گناہ کریں، ایک دن آئے گا کہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. لیکن کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، یہ اور بڑی دولت. لیکن یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری دولتیں ہمیں فری میں ملی ہے، اس لیے آج دو ٹکی کی چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، اعمال کی حفاظت نہیں کرتے. نمک معمولی چیز ہے، خرید کر گھر کے اندر اس کے لیے ڈبہ موجود ہے، اس کی حفاظت وہاں کی جاتی ہے. مسالے کی حفاظت ہے، نمک کی حفاظت ہے، ماچس کی حفاظت ہے، کپڑوں کی حفاظت ہے، اور آپ قصائی کی دکان سے گوشت خرید کر لے کے آتے ہیں، اس کے لیے حفاظت ہے. فرج خریدا گھر کے اندر، اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو جائے. لیکن اگر آج حفاظت نہیں ہے میرے پاس، آپ کے پاس، تو ایمان کی حفاظت نہیں ہے اور اعمال کی حفاظت نہیں ہے. ہم دن بھر اعمال کرتے ہیں، زبان کو بے لگام چھوڑ دیا، زبان ایک منٹ غلط چلتی ہے، دن بھر کے اعمال جل جاتے ہیں، حفاظت نہیں کرتے. آج میری آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، میرے کان کنٹرول میں نہیں ہیں، دل کنٹرول میں نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، ایمان لٹا. اور آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہے، ایمان لٹا. اور اسی طریقے سے کان غلط استعمال ہو رہے تھے، ایمان لٹ گیا. یہ تو ہمارا حال ہے. میرے دوست، میرے بھائیو، آج ہمارے پاس وقت ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہ چھوڑنا. چھوٹے سے چھوٹے نیکی کو بھی کر جاؤ، چنتے رہو نیکیوں کو، یہ نہ دیکھنا یہ بڑی ہے چھوٹی ہے. اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی پرہیز کرو. لو ازنب تزمن فلا تنظر الى صغیره ولیکن انظر الى من عصیته. جب آپ گناہ کرتے ہو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اندر بھی رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے، جس کے نعمتیں تمہارے سر کے اوپر ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر ہے، نیچے ہیں، اور تمہارا جسم نعمتوں کا ایک گلدستہ ہے، اس کی نافرمانی ہو رہی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اندر. میرے دوست، میرے بھائیو، اگر خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو روتے ہوئے دل کے ساتھ اور اس طریقے سے گرم آنسو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرے، اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے لیے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، مغفرت کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ پھیلا رکھے. کب میرا گناہگار بندہ توبہ کرے گا، میری طرف رجوع کرے گا تاکہ میں اس کی گناہوں خطاؤں کو معاف کر دوں؟ گندا نالا، گندی ندی جس میں پیشاب بہ رہا ہوتا ہے، پخانہ بہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا سر جھکا کے سمندر کی طرف چلتا ہے اور سمندر نے اپنے ہاتھ اس کے لیے کھول رکھے ہیں، آ جا میرے پاس آ جا، یہی گندی ندی، بہت بڑی ندی جو پیشاب اور پاخانے سے بھری ہوئی ہے، جب یہ سمندر کے اندر گر جاتی ہے اور سمندر اس کو قبول کر لیتا ہے، تو ایک سیکنڈ کے اندر سمندر اللہ کا مخلوق ہے، اس گندی ندی کو پاک کر دیتا ہے. اور یہ پیشاب پاخانے کی صورت میں بہنے والا نالا اور ندی جو ہے نا یہ پاک ہو جاتی. تو میرے دوست میرے بھائی یہ تو اللہ کا مخلوق ہے سمندر, جب وہ ایک گندے نالے کو ندی کو پاک کر سکتا ہے, جب گندا نالا ندی سر جھکا کر سمندر کی طرف چل پڑتا ہے, تو اگر ہم ندامت کے ساتھ پچھتاوے کے ساتھ روتے ہوئے دل کے ساتھ اور گرم آنسو کے ساتھ گناہوں کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو وہ ہمیں گناہوں سے پاک نہیں کر سکتے, وہ ضرور ہمیں گناہوں سے پاک فرمائیں گے. اس لیے زندگی کا ایک لمحہ توبہ کیے بغیر ضائع نہ کرے, روزانہ توبے کی درخواستیں اللہ کے پاس لگایا کرے, اور خاص کر رات کے اندھیروں میں اٹھ کر نمازیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, توبہ کیا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تاکہ آخرت کی زندگی جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے, اس میں ہم کامیاب ہو جائے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا رب اگر ہم سے راضی ہو گیا ہماری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی. اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے, ہم ارب روپے اگر ہم کمائیں گے تو کیا کریں گے اس دولت کے ساتھ جو اللہ ناراض ہے, کیا کریں گے اس مال کے ساتھ, اس دولت کے ساتھ. جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ الجامعہ ہمارے مربی عمرے کے سفر پہ ہے, بیمار ہے, ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کو صحت تامہ عطا فرمائے اور خیریت عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کا وہاں رہنا اور واپسی فرمائے.